إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آیت دین اسلام کا ایک بڑا خوبصورت روپ پیش کرتی ہے. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان بہت لمبی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا یا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا, تو کوئی راہ چلتے, کوئی مسلمان, کوئی نان مسلم, کوئی بھی آپ سے اسلام کا ایک نچوڑ پوچھے تو صرف یہ ایک آیت ہی اگر اس کو تھوڑی سی بتا دی جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ دیکھیے کہ تین چیزوں کی بات ہوئی ادھر جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے, اور حکم کا لفظ ہی اپنی جگہ بہت اہم ہے. پہلی چیز عدل ہے. عدل کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. آسان سی بات سمجھ لیں, بیلنس زندگی, ایکسٹریم رویوں سے بچے. اسلام ہمیں نہ تو ایکسٹریمزم سکھاتا ہے, نہ ٹیررزم سکھاتا ہے, نہ کال اور فیل کا تضاد سکھاتا ہے. جو رویے, جو باتیں, جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے ساتھ بھی نہ کریں. اس ایک لفظ عدل کے اندر آپ کو توحید سے لے کر معاملات کے کئی معاملے سمجھ آئیں گے, کیونکہ اللہ کے ساتھ بھی عدل یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. دنیا کے معاملات کے ساتھ آخرت کو ٹیلی کر لیں تو عدل یہ ہے کہ آخرت کو اتنی جگہ دی جائے, اس کے لیے اتنی کوشش کی جائے جتنا کہ وہاں رہنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دین اسلام ایک بیلنس رویہ دکھے گا. اسی لیے امت وسط کہا گیا, یعنی جو بالکل ایک بیلنس نیشن ہوتی ہے. کہیں بھی کسی انسان کے رویوں میں آپ کو اگر کوئی ایکسٹریمزم دکھے تو فوراً سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ول احسان, برابری کے درجے پہ رہ کے لوگوں سے معاملے نہ کرو بلکہ احسان کے درجے پہ رہو. عموماً دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ, یا جو جیسا کرے ویسا بھرو. اسلام اس سے بڑھ کر ایک اعلیٰ درجہ سکھاتا ہے عزیمت کا, اور وہ کیا ہے کہ جو دے اس کو بھی دو اور جو نہ دے اس کو بھی دو. اور احسان کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جسٹ انکنڈیشنل قسم کا گیور بن جائے, ٹیکر نہیں. جب لوگ حقوق کی بات کے نام پہ لوگوں کو مانگنا سکھا دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہی اضطراب ہوتا ہے جو آج آپ کو دنیا میں دکھتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کرو, کوئی تمہارے ساتھ اگر برا بھی کرے تو اچھا کرو. اور احسان کے درجے میں اگر مالک سے لے کر, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے سے لے کر انسانوں کے معاملے تک لے آئیں, تو اللہ کے معاملے میں احسان کیا ہے کہ عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کَأَنَّكَ تَرَاهُ, یہ ہے احسان. اور انسانوں کے ساتھ احسان حسن معاملہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی جامع ٹرمز ہیں کہ خالق سے لے کر مخلوق تک کے ساتھ معاملات سکھاتی ہیں. تیسری چیز ہے ایتاء ذی القربیٰ, رشتہ داروں کی بات. انسان عموماً احسان خوشی سے کرتا ہے, دوستوں میں, ساتھیوں میں, کلیگز میں, ان کے ساتھ عدل سے بڑھ کر احسان, اور احسان سے بھی بڑھ کے اور زیادہ اعلیٰ کام بھی کرنے کو وہ تیار ہے اگر کوئی ہو. لیکن سب سے مشکل جہاں معاملات ہوتے ہیں وہ رشتہ داری کے معاملات ہیں, کیونکہ اس کے اندر بعض دفعہ چوٹ کھانی پڑتی ہے, بعض دفعہ امیدیں ٹوٹتی ہیں, بعض دفعہ توقعات بہت ساری لگی ہوتی ہیں, بعض دفعہ رشتہ دار ہم سے توقعات لگا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رشتہ داریوں کی بات کر کے اسلام کا وہ خوبصورت روپ بتا دیا کہ اسلام صرف جا کے باہر تبلیغ کرنے کا نام نہیں, مسجدوں میں جا کے پانچ وقت کی نماز پڑھنے ہی کا نام نہیں, بلکہ رشتہ داروں کے حقوق. اور اس کے اوپر بات پیچھے بھی ہو چکی تھوڑی سی کہ رشتہ داروں کو صرف رشتہ داروں کے حق دینے ہیں, اللہ کے نہیں دینے. بعض لوگ جن کو صلہ رحمی کا صحیح معنی پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت رشتہ داروں کے گھروں میں آتے رہنا اور جاتے رہنا, ہر موقع پہ تحفے دینا, تحائف دینا, ہمارے شادی ہوئی تو وہ آئیں, ان کے ہوئی تو ہم آئیں, پھر دعوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے, پھر دلہن کو جوڑے, پہلا جوڑا, پہلا پھیرا, دوسرا پھیرا, یہ سب ایتاء ذی القربیٰ نہیں ہے. میری نظر میں سب سے زیادہ رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے رشتہ داروں کو دو, اور وہ اللہ کا دین ہے. ہم سب نے اگر اللہ کی کتاب پڑھی, سیکھی, سمجھی, آپ سب کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اپنی خالہ, پھوپھی, ساس, ماں, جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان تک بھی اس کتاب کو پہنچائیں. اگر آپ کو کوئی دنیا کا فائدہ ملے تو صرف خود ہی کو نہ سمیٹیں بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں. اسی طرح دیکھیے کہ فحش, منکر اور بغی, یہ وہ تین چیزیں جن کو انسان کی عقل بھی نہیں مانتی. یعنی یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اسلام میں منع ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی فطرت کے اندر ہی نہیں ہے. فحش کبھی بھی انسان کو پسند نہیں آ سکتا, یہ جانوروں کی بات ہے. ہم نے 13ویں پارے میں جو نفس امارہ کے انگریڈینٹس دیکھے تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ فحش کہاں پہ جاتا ہے، یہ جانوروں کی سطح پہ ہے. جو لوگ فحاشی کی سطح پہ جیتے ہیں، جو لوگ منکر یعنی وہ چیزیں جن کا عقل ہی انکار کرتے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ نفس لوامہ کے آگے چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے والا اور اپنی برائیوں کو نکال کر اچھی چیزوں کو لانے والا بنا دے. پھر کچھ مزید باتیں ہیں. وَأَوْفُ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ اللہ کو تم اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی آپ محنت سے سوت کاتا، پھر آپ ہی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سوچی ذرا، کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک عورت تھی، دیوانی تھی، جیسے اس کا دماغ چلا ہوا ہوگا جیسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں، سارا دن بیٹھ کے چرخے کے ذریعے سے سوت کاٹتی، اور شام کو جب وہ دھاگوں کی شکل میں ڈھل چکا ہوتا تو کینچی لے کے اس کو کاٹ دیتی. آج بھی اگر دیکھیں ایسا کام کوئی شخص کرے تو ہماری نظروں میں اس کا کیا مقام ہوگا، ہم اس کو بالکل بھی پسند نہیں کریں گے. لیکن عملی زندگی میں بعض دفعہ انسان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اپنی کی کرائی پہ پانی ڈال دیتا ہے. ہم بعض دفعہ نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں لیکن ساتھ کوئی ایسا گناہ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہمارے پیٹ کے کچھ لقمے ایسے ہوتے ہیں کہ اس عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں. بعض دفعہ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، بعد میں اس کمٹمنٹ کو نبھاتے نہیں. تو یہ عورت ہم سب کے لیے آئینہ ہے کہ وعدوں معاہدوں عہدوں پیمان کو کر کے توڑنا ایسے ہی ہے کہ اپنے کاتے ہوئے سوت کو توڑ کے رکھ دینا. تم اپنی قسموں کا آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یاد رکھیے، ہر کمٹمنٹ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے تقاضے نبھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کتنے سنجیدہ ہیں. اور وہ ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی؟ یہ احساس انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. پھر وہ دوسروں کو اپنے اوپر کھڑا ہوا محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی چیک لسٹ خود ہی بنا بنا کے خود ہی اپنے آپ کو اس کے اندر ٹٹولتا رہتا ہے کہ کیا میں ان پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان آیات میں وعدے کو پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے، عہد کو نبھاؤ. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ فتح مکہ کا سبب ایک معاہدہ کر کے توڑنا تھا، یعنی اسلام میں وعدہ خلافی، کمٹمنٹ کر کے نہ نبھانا، ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، یا عین وقت پہ ڈیسیونگ اینڈ پہ جا کے اپنے آپ کو اجنبی کر لینا. اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پہ پھر ابو سفیان کی تجدید معاہدہ کی آفر بھی قبول نہیں کی تھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان سب سے زیادہ انپریڈکٹیبل ہو گئے. ہم 10 چیزیں بھی کر کے اوکے کر لیں گے، لیکن جب ہم نے اس چیز کو پیچھے کرنا ہوتا ہے تو ہم تو کسی چیز کو نہیں سمجھتے. مثلاً کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ نجی معاملات کے اندر چھوٹے موٹے کمٹمنٹس تو ہوتے ہیں، کسی کو جاب کی آفر کی، جاب ہائر کی، وہ پوری امید دلا کے گئیں کہ بچی کل آؤں گی، پتہ چلا آئی نہیں، کیا ہوا، وہ جی اس سے اچھا گھر مل گیا، ایک دن آئیں غائب ہو گئیں، تنخواہ لے گئیں تو چلی گئیں. چلیں یہ تو غریب لوگوں کی باتیں ہیں. بعض دفعہ منگنی اور بیاہ تک کی چیزوں کو توڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہیں منگنی ہو گئی، اچھا تھا، سب ٹھیک تھا، کمٹمنٹ ہو گئی. کتنے لوگ ہیں جو اس کو اپنے لیے ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو نبھاتے ہیں کہ جو نصیب میں تھا وہ ہو گیا؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یقین کریں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ انسانیت کبھی اتنی بھی مادہ پرست ہو سکتی ہے کہ صرف اپنے ایج پہ کھڑے ہو کے سوچے، صرف میں اپنے آپ کو سوچوں کہ میری یہ مرضی، یہ میری نہیں. آپ دیکھیے کہ عہد کے اندر ایک گرا ہوتی ہے. اگر آپ امیجن کر سکیں، ایک رسی لیں، دو لوگوں کو اس کے سرے پکڑائیں، اور ایک سرا ادھر سے اور ایک ادھر سے نوٹ لگتی ہے. میں کھولنا چاہتی ہوں، کیا میں نے سوچا کہ دوسرے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ مجھ سے وہ نبھائی نہیں جا رہی. اسلام تو اس حد تک انسان کو لا دیتا ہے کہ اپنی جان پہ کھیل کر تم اس معاہدے کو بچا لو، بجائے اس کے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو پیچھے کرنے لگے. طلاق کیا ہے؟ رسی کا کھلنا ہے. پھر اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ہم صرف اپنے محاسبے کی یہاں بات ضرور لکھیں گے کہ کیا جب میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتی ہوں اور وعدے کے اندر وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو معاہدوں میں اور نجی معاملات سے لے کے معاشرتی معاملات میں, تو کیا پھر میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کو پورا کرتی ہوں؟ کیا میں اس سے اپنے آپ کو پیچھے تو نہیں کر لیتی؟ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. کیونکہ عموماً جب انسان عہد کی رسی کھولتا ہے نا, تو اس میں ضرور کوئی مفاد ہوتا ہے. نہیں, مجھے اس سے اچھا فائدہ مل گیا, میرا یہ مائنڈ نہیں رہا, مجھے اس سے اچھا ملازم مل گیا. آپ کو مل گیا اس کا تو سوچئے. اور یاد رکھیے کہ جو بندہ کسی کو ایک دفعہ ڈیسیو کرے گا وہ زندگی میں ضرور ڈیسیوڈ ہوگا. یہ اللہ کا ایک بے لاکھ قسم کا قانون ہے. اس لیے کبھی کوئی کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹنا, اس کے لیے انسان 10 دفعہ سوچے کہ کیا میں اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوں. کچھ چیزیں گناہ ثواب میں نہیں آتی, لیکن اللہ اس کے بدلے میں پھر دنیا میں کوئی نہ کوئی معاملہ انسان کے ساتھ کر دیتا ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. کیونکہ عموماً وعدے دنیاوی فائدوں کے لیے ٹوٹتے ہیں. کہا کتنے دن فائدہ لوگے, کتنا لے لوگے, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا. اس آیت کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں اور اس پہ بعد میں غور کیجئے گا, مجھے یہ آیت بڑی خوبصورت لگتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں میں اتنی بھی برکتی ہے, جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی ختم ہو جاتی ہے, اور جو اللہ کے ہاں چلی جاتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. وَمَا عِندَكُم مِّن يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. پوچھیں اپنے آپ سے, کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا؟ ایک لمبی لسٹ بن جائے گی ہماری فنا ہونے والی چیزوں کی. آج گروسری کی لسٹ بنتی ہے, اگر آپ اس کا نام بدل دیں یہ فنا ہونے والی چیز ہے. کیونکہ جو آج آپ کے فریج میں فریزر میں آئے گی, ایک ہفتے کے بعد وہ ختم ہو چکی ہوگی. آج کا کھایا ہوا چند 6 گھنٹوں کے بعد فنا ہو جائے گا. اللہ کے پاس جو چلا گیا وہ محفوظ ہو گیا. یقول العبد مالی مالی, بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کے مال میں سے تو صرف 3 حصے ہیں اس کے. ایک وہ جو کھا لیا پی لیا اور جسم سے گندگی بن کے نکل گیا, ایک وہ جو پہن لیا اور جسم سے چیتھڑے بن کے اتر گیا, اور تیسرا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے ہاں دے دیا, اللہ کے نام پہ دے دیا. وہ کل اس کے سامنے جب وہ جائے گا قیامت کے دن, تو آخرت کے بیلٹ پہ پڑا ہوا مل جائے گا. لیکن اس کو انسان اپنا نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی ایسا ہے جس کو دوسرے کا مال اپنے مال سے پیارا ہو؟ کہا کسی کے مال کی کیا خوشی, ہر ایک اپنی ہی چیز کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو کہا تمہارا تو وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے دے دیا, باقی تو وہ رسا کا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ اکثر لوگ اوور نائٹ جابس ڈیوٹیز محنت مشقت دوسروں کے مال کے لیے کر رہے ہیں. اپنے لیے ایک نقطہ لکھے, کیا جو میں محنت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اپنی ضروریات کے لیے کرتی ہوں یا کرتا ہوں, یا پھر میں وہ رسا کے لیے جمع کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو بٹھا کے سوچے ٹھنڈے دل اور دماغ سے, میری کتنی ضروریات ہیں ایک مہینے کی؟ اور عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مکلف ہی نہیں بنایا. مردوں کو اللہ سلامت رکھے, پہلے باپ کی صورت میں باپ نہیں ہے تو بھائی, بھائی کے بعد شوہر, شوہر کے بعد بچے. کتنی پروٹیکٹڈ عورت. لیکن بعض دفعہ انسان کی نگاہیں جب آگے لگتی ہیں تو وہ دنیا میں وہ سب کچھ پانا چاہتا ہے جو اللہ کے پاس باقی ہے, اور اپنے آپ کو بے آرام کر لیتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو بھی شخص نیک کام کرے گا, اور خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق بخشش دیں گے. یعنی آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یہ ہے وہ آیت جس کو اگر آپ اس پارے کے تھیم کے ساتھ ملا لیں تو آپ کو سورت نحل کے اندر ایک بہت بڑا سبق ملے گا. اور وہ کیا کہ جس کی زندگی طول العمل سے بچتے ہوئے ضروریات زندگی تک محدود ہو جاتی ہے, جو اس دنیا کو جنت بنانے کی بجائے اس دنیا کو گزارے کی لینا چاہتا ہے, اور ساری لگژریز اور ساری آرزوئیں اور ساری تمنائیں وہ آخرت کی طرف منتقل کرتا ہے, تو اس کو دنیا میں ایک نقد تحفہ ملتا ہے, نقد بالکل ہینڈ ٹو ہینڈ. اور وہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ہم اس کو پاک زندگی دیتے ہیں. کس چیز سے پاک؟ ساری علائشوں سے پاک. گندی چیزوں سے پاک، اس کی مصروفیات آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دین کا کام کیسے کرتے ہیں ہر وقت، جو لوگ کرتے ہیں اتنے گھنٹے کیسے کرتے ہیں، اور ہر روز کیسے کرتے ہیں، اور 7 days a week کیسے کرتے ہیں، اور راؤنڈ دا کلاک کیسے کرتے ہیں۔ حالانکہ کبھی سوچا جائے تو مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو زندگی کی اتنی مصروفیت لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج فلاں کی برتھ ڈے، اس کے لیے تیاری، سب کچھ آج تھوڑی ہے، ابھی تو ایک ہفتہ بعد ہے اس کی تیاریاں، ابھی اس سے تحفہ لیا، دیا، خرچ کیا، ختم کیا، نہیں پتہ چلا مہینے کے اینڈ پہ کسی ایک اور کی ہے۔ اور صرف وہ ایک گھنٹے کے فنکشن نہیں رہتے۔ ذرا سوچیے گا، یہ جو لفظ میں نے بولا، غور کیجیے گا کہ جب ہم ہر وقت اپنے آپ کو انہی چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں، اس کو وش کرنا، اس کو گفٹ دینا، اب اس کا فنکشن ہے، اب ایک بچے کا منایا تو دوسرے کا نہیں، اچھا اس کا کر لیا، اچھا پچھلے سال بھی کیا، ہر وقت کے جھنجھٹ نہیں ہے۔ اسلام کہتے ساری فیملی مل جاؤ اور ایک اجتماعی دن منا لو خوشی کا۔ ہم جب ان چھوٹی خوشیوں کو جو اللہ نے عید کے موقع پہ، جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی، حج کی، یہ خوشیاں دی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑ کے فرد کے لیول پہ آنے لگتے ہیں نا، تو ہر فرد پھر ہمیں اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھاتا ہے۔ میں برتھ ڈے کے خلاف بات نہیں کر رہی گی، نہ مجھے اس سے کوئی سروکار ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ سوچتی ہوں، اگر کوئی مجھے کہے کہ تم اپنی برتھ ڈے مناؤ، یا میری آپ سارے مجھے وش کریں، آپ ذرا سوچیے کہ میں ہوں کون۔ پہلی بات، میں نے کیا کام کر لیا دنیا میں آ کر۔ تیسری بات، یہ سوچا کریں ایسے موقعوں پہ، اور چاہیں تو یہ محاسبے میں لکھ لیں باتیں، کہ اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے۔ کوئی بڑا اچھا کام کرے انسان، کوئی بہت اہم دنیا میں انسان آیا، کوئی لیڈر گزر گیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ ایک امت کہتے ہیں، چلو ڈیزرو ہے، کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ کے صحابہ نے آپ کے پیدا ہونے کی اتنی خوشی اس دن منائی کہ جس کی وجہ سے سارے ان کو گفٹس دیں۔ پھر آپ سوچیں کہ جتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سوچیں، ایک اور پوائنٹ سے انشاءاللہ آپ کو سوچنے میں مدد ملے گی۔ مثال ہے کہ میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں، سچی بات ہے کہ مجھے تو خود نہیں اندازہ، لیکن جب شکلیں دیکھتی ہوں تو یاد آتی ہیں۔ عموماً انسان جب اس قسم کی پرسنل قسم کی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اس کو برتھ ڈے کہہ لیں، اس کو انیورسری کہہ لیں، اس کو شادی کی سالگرہ کہہ لیں، سو آن، دل چاہتا ہے کہ جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے وش کریں۔ دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ فرسٹ تھنگ، اور سارے نہیں کر پاتے۔ دوسری خرابی اس سے کیا پیدا ہوتی ہے کہ جب کچھ کر دیتے ہیں وش، کچھ نہیں کرتے، تو ہم بعض دفعہ یہ اسیس کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں وش نہیں کیا، اب وہ ہمیں محبت نہیں کرتے، ہمیں کیئر نہیں دیتے، یا ہم ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں۔ تقابل آ گیا، وہی توقعات والا ٹاپک 13th پارے کا سوچ لیں، توقعات ٹوٹ گئیں، اسی پارے میں تھا بلکہ یہ جو وش سرکل چلتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز کی وجہ سے کتنے خرابی۔ بالفرض اگر میں برتھ ڈے مناؤں اور جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، چلے میں ان کو نہیں جانتی، وہ مجھے جانتے ہیں، ان کو میری برتھ ڈے پتا ہو، وہ سارے مجھے وش کریں، سب کارڈ دیں، یا سب مجھے تحفہ بھیجیں، اب بتائیں کہ میں کہاں رکھوں گی۔ ہر بندہ میرا لے 200-300 لوگوں کو تو جانتا ہے، اگر 100 families میں سے بھی 100 gifts آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو کیا 100 کی خوشی ہوئی یا غم لگ گیا کہ اب میں بھی ذرا اپنے کیلنڈر میں مارک کروں کہ ان 100 کی برتھ ڈے کب ہوگی، ان کی شادیاں کب ہوں گی، ان کی کب ہوں گی۔ کیا مشکلات ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تو اس کو پاک زندگی دیتے ہیں، اس کو غم تو یہ لگ جاتا ہے کہ میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، یہ ساری بیکار چیزیں ختم۔ چلیے ایک اور رسم دیکھ لیتے ہیں جو زندگی کے اندر بوجھ بنتی ہیں۔ ایک شادی ہے، ایک خاتون، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بڑی ازردہ خاطر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگی کہ خاندان میں شادیاں آ رہی ہیں، دیکھو بہن کے بچے کی بھی شادی ہے، بھائی کے بھی، اور اس طرح کی 2-4 چیزیں۔ تو میں نے کہا اس میں غم کی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے بھائی، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ کہہ رہی نہیں، پھر سب جگہ جا کے دینا لینا تو پڑے گا نا، اور ایک شادی اللہ معاف کرے 7-8 دن پہ چلتی ہے، اور جو غریب ہیں وہ کہاں سے جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اگر اپنے ایسے رشتہ داروں کی شادیوں میں جائیں جو بڑے بڑے ہوٹلز میں یا شادی ہالز میں کرتے ہیں، ہم لوگ جا ہی نہیں سکتے، لوگ رات کی شادیاں کرتے ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، ہم کیسے آئیں جائیں۔ کیا یہ رسم و رواج کے پھندے ہماری زندگی کو حیات طیب سے دور نہیں کر رہے؟ آپ کبھی بیٹھ کے اکیلے میں سوچیں، میری زندگی میں بسر کر رہی ہوں یا دوسرے؟ اکثر لوگ خود اپنی زندگی نہیں بسر کر رہے، دوسرے ان کی کر رہے ہیں، اور یہ دوسروں کی کر رہے ہیں، اور ہر وقت کا رونا، اسی لیے ہم فوکس نہیں ہو پاتے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ قرآن کے قریب آ کے پلٹ جاتے ہیں، وجہ کہ کہ زندگی ابھی پاک نہیں ہوئی، وہ خوشیاں رکھیے جو ریئلسٹک خوشیاں ہوں، وہ سچائیاں. آپ ہر وقت یہ جو وش سرکل کا شکار ہے نا، یہ آپ کو بوجھل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی پاک کرنی ہے، ایک دفعہ اس کلمہ طیبہ سے اپنا تعلق جوڑے، کلمتن طیبتن، پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہوگی. اور لوگ پھر شکوے کرتے ہیں، فلاں نے اتنی دور سے وش کیا اور تم قریب ہوتے ہوئے نہیں کر سکی، اور سو آن. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں کو پاک کرے. اور میں آپ سب کو دعا دوں گی، جتنے ساتھی سن رہے ہیں، جہاں سے بھی سن رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پاکیزہ زندگی کا لطف چکھائے. اس میں بہت گلیمر نہ بھی دکھے نا لوگوں کو، اندر گلیمر ہوتا ہے، باہر چکا چون نہ بھی دکھے، ہر وقت فن ہیپینس. میں تو لوگوں کو جب تیار ہو کے ادھر ادھر جاتا دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کتنی مشکل میں، اتنے مشکل کپڑے پہننے، اتنے مشکل کھانے کھائیں گے، آدھی رات کو آئیں گے، پھر سوئیں گے، پھر نیند خراب ہوگی، پھر صبح پریشان ہوں گے. کتنا زیادہ ہے وہ بندہ جو اپنی مرضی سے جیتا ہے اور اپنی مرضی سے جاگتا ہے. اللہ اکبر.